أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وآله الطاهرين ناظرین کرام سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام راہ زندگی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی ہم یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ماہ مبارک شعبان شروع ہو چکا ہے، آج ماہ مبارک شعبان کی پہلی تاریخ ہے۔ شعبان کا مہینہ اپنی عظمتوں کے ساتھ شروع ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں ہمارے یہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، یعنی اس مہینے میں کسی بھی تاریخ میں کسی معصوم امام کی شہادت نہیں ہے، اور اس کا آغاز ہی جو ہوتا ہے تو آغاز ہی میں چند عظیم شخصیات تشریف لائی ہیں، مثلا دو تاریخ حضرت عباس علمبردار، اور تیسری تاریخ حضرت امام حسین علیہ السلام، اور چوتھی تاریخ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ہے اور ان کی ولادتیں ہیں۔ ان تمام آیات کی مناسبت سے، اور اس کے بعد پھر 15 شعبان جو ہمارے زمانے کے امام حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت کی تاریخ اور دوسری بھی تاریخیں جو اس میں ہیں، تمام مناسبتوں سے آپ تمام ناظرین کی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی خدمت میں ہم تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، اور خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اس مہینے کی عیدوں کی برکتوں میں اور اس میں عیدی کے طور پر تمام مسلمانوں کو امن و سکون عطا کرے، اور جہاں بھی ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود کرے۔ ناظرین، ہمارا ساتھ دیجیے، اپنا پروگرام راہ زندگی، آپ کا اپنا پروگرام جس کو آپ اتنا پسند کرتے ہیں اور آپ کے اتنے میسیجز ہم تک پہنچتے ہیں، اس کا آغاز کر رہے ہیں، اور ابتدائی طور پر ہمارے موضوع کے متعلق گفتگو ہوگی، یعنی تیمم کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اپنے مہمان سے ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج بھی ہیں جناب سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، تو ہمارا ساتھ دیجیے، پہلے قبلہ سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، آپ کی خدمت میں بھی میں ان ایام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔
جی، میں اس آیاد شعبانیہ جو ہے، یعنی ماہ شعبان کی جو عیدیں ہیں، ان سب کی تبریک و تہنیت آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین اکرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور ایک نقطے کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے 3 شعبان کو، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ جس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اس مہینے میں کسی معصوم کی شہادت نہیں ہے،
بے شک،
اور جس مہینے میں آپ کی شہادت ہوئی ہے اس مہینے میں کسی معصوم کی ولادت نہیں ہے،
بے شک، بالکل۔
تو یہ بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے،
خدا کی طرف سے خاص انتظام ہے فرزند رسول کے لیے۔ حضور، اگر آپ اجازت دیں تو اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ ہماری گفتگو تیمم کے حوالے سے چل رہی تھی، اور آج جتنے بھی سوالات کچھ ہم تک پہنچے تھے اور کچھ سوالات دوسرے تھے، تو وہ تمام سوالات ہم کوشش کریں گے کہ آج ان کو ختم کریں، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد دوسرے جو موضوعات ہیں ان کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ تیمم میں جب نیت کی جاتی ہے، تو کیا نیت میں ضروری ہے کہ یہ بھی معین کیا جائے کہ ہم یہ تیمم مثلا وضو کے بدلے کر رہے ہیں یا غسل کے بدلے کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے اگر بہت سے غسل ہیں کسی انسان کے اوپر، تو کیا وہ سب کو معین کرے گا کہ یہ غسل میں، یہ تیمم میں فلاں غسل کے بدلے کر رہا ہوں اور یہ تیمم میں فلاں غسل کے بدلے کر رہا ہوں، کیا کرنا ہے یہاں پر؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس سلسلے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو تیمم کر رہا ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ نیت کے وقت معین کرے کہ یہ کون سا تیمم کر رہا ہے، کہ اس کا تیمم بدل از غسل ہے یا بدل از وضو ہے۔ اگر اس کا تیمم بدل از غسل ہے تو اس کو چاہیے غسل کو معین کرے، یہ تیمم جو کر رہا ہے یہ غسل جنابت کے بدلے میں ہے یا غسل مسح میت کے بدلے میں ہے یا کسی اور غسل کے عوض میں۔ تو پس نیت کے وقت باید، یعنی باید کے لفظ امام خمینی نے استعمال کیا ہے یعنی ضروری ہے مکلف کے لیے کہ جس غسل کے عوض میں یہ تیمم کر رہا ہے اس غسل کو نیت میں معین کرے، اور اسی طریقے سے اگر دوسرے امور کے لیے تیمم کر رہا ہے، مثلا وضو کے عوض میں تیمم کر رہا ہے، تو یہ معین کرے کہ میں اس تیمم کو وضو کے عوض میں کر رہا ہوں.
صحیح.
یہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا نظریہ ہے.
جی.
البتہ آیت اللہ سیستانی دامت برکاتو،
جی،
وہ اس سلسلے میں تھوڑا فرماتے ہیں اس طریقے سے کہ اگر انسان کے اوپر مختلف غسل ہیں، مثلا ایک انسان ہے جس کے اوپر غسل جنابت بھی ہے، غسل مسح میت بھی ہے، فلا غسل بھی ہے، تب تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ معین کرے کہ میں غسل مسح میت کے عوض میں تیمم کر رہا ہوں، میں غسل جنابت کے عوض میں تیمم کر رہا ہوں. لیکن اگر ایک ہی غسل اس کے اوپر ہے، خوب اس غسل کے عوض میں تیمم کر رہا ہے، تو ضرورت نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ معین کرے کہ میں فلا غسل کے عوض میں تیمم کر رہا ہوں. یہ ہلکی سی باریکی اور ہلکا سا فرق جو ہے یہ امام خمینی کے فتوے میں اور آیت اللہ سیستانی کے فتوے میں موجود ہے.
لیکن وہاں یعنی وضو اور غسل کو الگ الگ کرنا دونوں کے نزدیک ضروری ہے. اگر وضو کے بدلے کر رہا ہے تو معین کرنا ہے کہ وضو کے بدلے کر رہا ہے، اور غسل کے بدلے ہے تو معین کرنا.
البتہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں بنابر احتیاط مستحب، مستحب ہے.
صحیح.
لیکن آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں ضروری ہے، صرف اتنا فرق ہے.
جی بالکل. اچھا حضور، ایک مسئلہ ہے یہاں پر تیمم میں شک کے حوالے سے. کسی انسان کو اگر شک ہوتا ہے، مثلا کہ میں نے جو میں بھی کر رہا ہوں اس سے پہلے والا جو یعنی جز تھا مثلا، یا جو میری ذمہ داری تھی، وہ میں نے انجام دیا ہے یا نہیں دیا. مثلا ابھی جو ہے وہ ہاتھ کا مسا کر رہا ہے تو سوچ رہا ہے میں نے پیشانی کا مسا کیا ہے نہیں، تو یہ تو اس وقت ہے جب تیمم کر رہا ہے. یا تیمم سے اگر فارغ ہو چکا ہے، وہ اس کے بعد سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے یہ کام انجام دیا تھا یا نہیں، میں نے پیشانی کا مسا کیا تھا یا نہیں، یا دہنے ہاتھ کی پشت کا میں نے مسا کیا تھا یا نہیں، تو یہاں پر اس کو کیا کرنا ہوگا؟
دیکھیے، اس سلسلے میں میں تمام ناظرین کرام کے لیے عرض کروں کہ یہ شک کا مسئلہ جو ہے نماز میں بھی ہوتا ہے، تیمم میں اور بقیہ چیزوں میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں فقہاء کرام دو قاعدہ فقہی بیان کرتے ہیں.
صحیح.
ایک قاعدہ تجاوز ہے، ایک قاعدہ فراغ ہے.
صحیح.
قاعدہ تجاوز یعنی جب آپ تجاوز کر جائیں ایک محل سے دوسرے محل کی طرف، جب آپ مثلا رکوع سے سجدے میں چلے جائیں اور شک کریں کہ ہم نے رکوع کیا یا نہیں کیا، تو یہاں قاعدہ تجاوز، یعنی خود عبادت کے درمیان انسان شک کر رہا ہے جب دوسرے جزء میں داخل ہوا، تو یہاں فقہ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے والے شک کی اعتنا نہ کیجیے،
اس کی طرف آپ توجہ نہیں
کیجیے، آپ
یہ مت دیجیے اس کو.
ہاں، سجدے میں جانے کے بعد جو آپ نے شک کیا ہم نے رکوع کیا یا نہیں کیا، تو انشاءاللہ آپ نے رکوع کر لیا، وسوسے میں مت پڑیے.
صحیح.
یا نماز کے بعد آپ نے شک کیا کہ ہم نے سجدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا.
صحیح.
یعنی عمل کے ختم ہونے کے بعد اگر شک کر رہے ہیں تو وہاں کہتے ہیں قاعدہ فراغ جاری ہوگا. یعنی شرعی اعتبار سے آپ کی نماز صحیح ہے،
آپ فارغ ہو چکے ہیں،
فارغ ہو چکے ہیں،
آپ کے ذمہ کوئی چیز نہیں.
جی، وسوسے میں مت پڑیے.
صحیح. بالکل.
خوب، اللہ کے اوپر چھوڑ دیجیے.
ہاں، انشاءاللہ ٹھیک ہے،
انشاءاللہ ٹھیک ہے.
اسی طرح تیمم میں بھی،
اسی طریقے سے تیمم کے اندر ہے.
صحیح.
انسان جو ہے جب بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کا مسا کر رہا ہے، اس نے شک کیا کہ ہم نے پیشانی کا مسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا.
صحیح.
یا پیشانی کا مسا جو ہم نے کیا تھا، صحیح طور پہ مسا کیا تھا یا صحیح طور پہ مسا نہیں کیا تھا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری بھویں جو ہے چھوٹ گئی ہوں. تو یہاں قاعدہ تجاوز جاری ہوگا. آپ کہیے ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہم نے صحیح طور پر مسا کیا ہے اور واقع ہم نے جو مس کیا ہے. اب آئیے، تیمم ختم ہونے کے بعد ہم عبادت میں مصروف ہو گئے، نماز میں شک کیا کہ آیا ہم نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کا مسا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تو یہاں بھی فقہاء کرام فرماتے ہیں انشاءاللہ آپ نے مس کیا ہے، وسوسے میں مبتلا مت ہوئیے. البتہ ایک نقطہ یہ ہے،
صحیح،
انسان تیمم کر رہا ہے اور تیمم کے فوراً بعد ابھی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں ہے، اس نے آخری جز میں شک کیا.
صحیح.
مثلا تیمم کا آخری جز کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت کا مسا کرنا.
صحیح.
یہاں پاس سے خوب جو سے اخیر میں انسان نے شک کیا،
آخری جز میں،
آخری، ابھی موالات بھی فوت نہیں ہوا.
صحیح.
تو آیت اللہ سیستانی صریحی طور پہ فرماتے ہیں
جی،
اس مکلف کے لیے واجب ہے کہ فوراً دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت کا ہتھیلی کی پشت کا مس کرے. یہ ہے جزء اخیر کا فقط مسئلہ. لیکن جزء اخیر سے پہلے شک کر رہا ہے
تو اس میں کوئی اس کی شک کی کوئی حیثیت نہیں.
کوئی حیثیت
جی بالکل. اچھا حضور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اول وقت ہی نماز کا وقت جیسے ہی داخل ہوا ہے اسی وقت وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے, اس کا حکم یہ ہے شرعی. لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر میں آخری وقت تک انتظار کرتا ہوں, یعنی جب تک میرے پاس ٹائم ہے 2-4-5 گھنٹے کا بھی نماز میں, اگر میں آخری وقت تک انتظار کروں اور اس وقت میں نماز پڑھوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا یہ جو عذر ہے یہ برطرف ہو جائے اور میں وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکوں. تو یہاں اس کو کیا کرنا ہوگا, یہ اول وقت تیمم کے ساتھ نماز پڑھے یا انتظار کرے کہ وہ عذر برطرف ہو اور اس کے ساتھ نماز پڑھے؟
دیکھیے کبھی ایسا ہے کہ انسان کو یقین ہے
جی
یا اطمینان ہے اس بات کا کہ آخرے وقت تک ہمارا عذر برطرف نہیں ہوگا,
صحیح.
اس صورت میں اس کے لیے جو ہے واجب ہے, جائز ہے
جی.
سب ملا کے یہ کام کر سکتا ہے وہ,
صحیح.
کہ اول وقت نماز کو باتیمم ادا کرے. لیکن اگر اسے یقین ہے کہ آخرے وقت میں پانی میسر ہو جائے گا
جی.
یا عذر ہمارا برطرف ہو جائے گا, مثلا ہم کسی شہر میں جا رہے ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے
جی.
ابھی تک ہمارا وظیفہ تیمم تھا,
صحیح.
ہم 5 بجے شام میں جو ہے وہاں پہنچ جائیں گے
جی.
5:30 بجے سورج غروب ہو رہا ہے,
صحیح.
تو اس صورت میں فقہ فرماتے ہیں آپ پہ واجب ہے آپ صبر کیجئے
جی.
اور جب اس محل میں پہنچ جائیے اس جگہ پہنچ جائیے, وہاں پہنچنے کے بعد وضو یا غسل کے ساتھ جو آپ کا وظیفہ ہو آپ نماز کو انجام دیجئے.
صحیح. اچھا حضور ایک سوال اور ہے یہاں پر تیمم کے حوالے سے, اور اس کے بعد ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں جائیں گے, کہ مثلا جو انسان مجبوری کی وجہ سے تیمم کے ساتھ نماز جو ہے وہ ادا کرتا رہا ہو, مختصر طور پہ ہم چاہیں گے اس کا جواب دیں آپ, کہ مثلا تیمم کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے, اس کی اس وقت کی ذمہ داری ہے تیمم کے ساتھ ادا کرنا, تو اس کی جو قضا نمازیں ہیں کیا وہ بھی ان کو تیمم کے ساتھ ادا کر سکتا ہے, یا ان کو وہ انتظار کرے گا جب پانی مل جائے اور یہ عذر اس کا دور ہو جائے اس وقت وہ وضو کے ساتھ ادا کرے؟
دیکھیے سلسلے میں اگر انسان جانتا ہے کہ میرا عذر اب برطرف نہیں ہوگا
جی,
مثلا پانی نہیں ملے گا میں دنیا سے چلا جاؤں گا
جی,
اس صورت میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں
جی
کہ یہ قضا نمازیں جو ہیں تیمم سے پڑھ سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے.
صحیح.
لیکن امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
جی
کہ حالت اختیار میں بھی
جی
جب انسان کا وظیفہ تیمم ہے
جی
تو انسان تیمم کے ساتھ اپنی قضا نمازوں کو ادا کر سکتا ہے, ولو یہ کہ اسے معلوم ہے چند دنوں کے بعد ہمارا عذر ختم ہو جائے
وہ
گا.
اس وقت کی اپنی ذمہ داری کو دیکھے گا کہ اس وقت جی میری ڈیوٹی کیا ہے,
ڈیوٹی کیا
اسی کے مطابق اس کو انجام دے سکتا جی ہے. حضور بہت شکریہ, اجازت دیجئے پروگرام کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. ناظرین ہماری گفتگو چل رہی تھی تیمم کے حوالے سے, اور اب جو آپ کے سوالات ہیں وہ کسی چیز کے حوالے سے ہوں, چاہے اس موضوع سے مربوط ہوں یا اس کے علاوہ کوئی بھی اگر حکم شرعی آپ کے سامنے ہے, تو آپ ہمارے مہمان سے ضرور پوچھیں. ہمارا جو نمبر ہے وہ آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے, آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے پوچھیے, اور اگر ریکارڈ کر کے آپ بھیجیں گے تو زیادہ بہتر ہے, چونکہ آپ کی آواز میں آپ کے سوال کو نشر کیا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا. تو ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین اکرام پروگرام راہ زندگی میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, ہمارے ساتھ رہیے پروگرام کے آخر تک, اور آپ دیکھتے رہیے کہ دوستوں نے کیا کیا سوالات کیے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. حضور ایک سوال کیا گیا ہے کشمیر سے, سوال ہے ان کا کہ حاکم شرعی کے شرائط کیا ہیں, قبلہ سے ہم گزارش کریں گے کہ اس پر روشنی ڈالیں.
دیکھیے حاکم شرعی پہلے ہم سمجھ لیں کہتے کسے ہیں.
جی
حاکم شرعی مجتہد جامع الشرائط کو کہتے ہیں, یعنی ایسا مجتہد جس کے اندر
تمام شرطیں موجود,
تمام شرطیں تقلید کرنے والوں کے لیے موجود ہیں.
صحیح.
وہ فقہی لحاظ سے 11 شرطیں ہیں
جی
جو ایک مجتہد کے اندر ان شرطوں کا ہونا ضروری ہے.
صحیح.
چنانچہ صاحب عروہ نے
جی
تفصیل کے ساتھ ان شرطوں کا تذکرہ اس طریقے سے کیا ہے.
جی
وہ فرماتے ہیں کہ یشترط فی المجتہد امور,
جی
مجتہد میں چند شرطوں کا ہونا ضروری ہے.
جی
وہ 11 شرطیں ہیں.
صحیح.
سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مجتہد بالغ ہو.
صحیح.
بس اگر انسان 12-13 یا 14 سال کی عمر میں مجتہد ہو جائے
جی
وہ مجتہد ہے
جی,
لیکن جامع و شرائط نہیں, پہلی شرط نہیں.
صحیح.
ہے شرط دوم والعقل،
جی
مجتہد جو ہے بلوغ کے ساتھ عقل بھی رکھتا ہو، عاقل ہو.
صحیح.
شرط سوم الایمان،
جی
جہاں بالغ ہو عاقل ہو وہاں مومن ہو.
جی مومن ہونا بھی ضروری
جی.
ہے.
البتہ مومن کے معنی عقائد میں اور ہیں.
صحیح.
اور فقہ میں اور ہیں.
جی
فقہ میں مومن اس آدمی کو کہتے ہیں، اس مسلمان کو کہتے ہیں
جی.
جو 12 اماموں کی امامت کا قائل ہو.
صحیح.
بس شیعہ اثنا عشری ہونا ضروری
جی.
ہے.
صحیح.
شرط چہارم والعدالہ،
جی
مجتہد کو چاہیے، حاکم شرعی کو چاہیے کہ وہ عادل ہو.
جی
عدالت کیا ہے؟ دیکھیے عدالت کی ایک مختصر سی تعریف یہ ہے
جی.
جس کو آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنائی نے فرمایا، اور بہترین تعریف ہے کہ عدالت تقوی کا ایسا مرتبہ ہے
جی.
جب اس مرتبے پہ انسان فائز ہو جاتا ہے تو جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا.
صحیح.
جی بس عادل ہونا مجتہد کا ضروری ہے.
جی
شرط پنجم والرجولیہ، مجتہد کو مرد ہونا ضروری ہے.
صحیح.
بس عورت درجہ اجتہاد پہ فائز ہو سکتی ہے، مجتہدہ ہو سکتی ہے،
جی
خود اپنے فتوے پہ عمل کر سکتی ہے،
جی
لیکن اس کی تقلید نہیں کی جا سکتی.
صحیح.
اس کے بعد شرط ہفتم الحریہ علی قولین، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مجتہد کو آزاد ہونا چاہیے، مجتہد کسی کا غلام
نہیں ہونا چاہیے. جی
اس کے بعد شرط ہے کونہ مجتہدا مطلقہ،
جی
مجتہد جو ہے اس کا اجتہاد مطلق ہو.
صحیح.
یعنی ایسا نہ ہو کہ صرف کتاب الطہارت میں مجتہد ہے
جی،
لیکن صلات و بقیہ جو ابواب فقہ ہیں
ان میں نہیں. یعنی کمپلیٹ جتنے چیپٹر ہیں فقہ کے سب میں
جی
صاحب نظر ہونا چاہیے مجتہد.
کتاب الطہارت سے لے کر حدود اور دیات تک
جی
تقریباً 52 کتابیں ہیں.
صحیح.
ہر کتاب میں یہ شخص کیا ہو؟ مجتہد ہو، صاحب نظر ہو.
جی
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والحیا،
جی
مجتہد کو زندہ ہونا ضروری ہے.
بے شک.
اس ضمن میں فرماتے ہیں کہ تقلید ابتدائی،
جی
جو انسان چاہتا ہے پہلی مرتبہ کسی کی تقلید کرے.
صحیح.
وہ کسی مرحوم مجتہد کی تقلید
نہیں
کر سکتا.
جی
لیکن میت کی تقلید پر باقی رہا جا سکتا ہے.
صحیح.
مثلا ہم آیت اللہ خوئی کی تقلید کرتے تھے،
جی
آیت اللہ خوئی فوت ہو گئے.
صحیح.
اس کے بعد ہم نے آیت اللہ خامنائی کی تقلید کر لی،
جی
تو وہ پہلی والی جو ہماری تقلید تھی اس پہ ہم باقی رہ سکتے ہیں.
صحیح.
اور نئے مسائل میں آیت اللہ خامنائی کی ہم تقلید کریں.
صحیح.
اس کے بعد شرط یہ ہے کہ وَأَن يَكُونَ عَالَمًا،
جی
مجتہد جو ہے بنابر احتیاط واجب عالم ہو.
عالم ہو،
عالم ہو یعنی فقہی مسائل کو.
صحیح.
قرآن اور حدیث کو، روایات کو،
جی
تمام لوگوں سے بہتر سمجھتا ہو.
بے شک.
پھر اس کے بعد جو ہے شرط یہ ہے کہ اللہ یکونا متولدن من الزنا،
جی
مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ مجتہد جو ہے حلال زادہ ہو.
صحیح.
غیر حلال زادہ ولو درجہ اجتہاد پہ فائز ہو جائے.
یہ تمام شرطیں ہوں لیکن اس کے باوجود وہ جامع شرائط نہیں،
جامع شرائط نہیں
جب تک یہ شرط نہ ہو. جی
شرط آخر یہ ہے کہ وہ اللہ یکونا مقبلن علی الدنیا.
اللہ اکبر.
یہ بہت اہم شرط ہے. ایک مجتہد کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا دار ہو.
جی
بس اگر تمام شرائط
دنیا دار مطلب یہ کہ دنیا کا خواہاں ہو.
ایک ہوتا ہے دنیا بقدر ضرورت، ایک ہوتا ہے کہ انسان کا پورا ہم و غم دنیا ہی دنیا ہے. کیا کھائیں گے، کیسا مکان بنائیں گے،
جی جی
کیسا بستر ہوگا، کیسی غذا ہوگی، کیسا لباس ہوگا. نہ
ایسا نہیں ہونا چاہیے.
انسان کی پوری ہم و غم، پورا ہم و غم یہ نہیں ہونا چاہیے.
جی
اگر کوئی ایسا انسان ہے
تو
تمام شرائط اس کے اندر ہیں،
جی
مگر وہ دنیا دار ہے.
صحیح.
دنیا کی طرف جو ہے بڑھ جاتا ہے. خوب یعنی آخرت کو پس پشت قرار دیتا ہے.
ہرس پایا جاتا ہے، ہرس دنیا کا.
ہرس بھی اس کی ایک صفت کہہ سکتے ہیں ہم جو ہے.
جی
تو سب ملا کہ مقبلن علی الدنیا یعنی
جی
دنیا کا جب معاملہ آتا ہے سب سے آگے نظر آتا ہے.
بالکل بالکل صحیح.
اسی لیے روایت میں وارد ہوا کہ من، اس روایت کو بھی صاحب عروہ نے نقل کیا
جی
کہ من کان من الفقہائے سائنا لنفسہ،
جی
فقیہوں میں سے وہ انسان جو اپنے نفس کی مواظبت کرے،
جی
حافظاً لدینے،
صحیح
اپنے دین کی حفاظت کرے،
جی
اور مخالفاً لہوا ہو.
صحیح.
جو انسان کی خواہشات نفسانی ہے
جی
اس کا بھی یہ انسان مخالف ہو.
جی
اگر یہ تین شرطیں آخر کی خاص طور سے اس کے اندر ہیں تو امام فرماتے ہیں فللناس ہے یا وعلی الناس ان یقلدوا ہو,
صحیح
لوگوں پہ واجب ہے ایسے شخص کی تقلید کریں.
جی بالکل.
تو حاکم شرعی کے لیے ان 11 شرطوں کا ہونا
جی
ضروری ہے.
حضور ایک سوال اور آیا تھا اسی سے مربوط, اور بہتر ہے کہ یہاں پہ وہ آپ سے جانا جائے, آپ بتائیے, اگر یہی ہے تو پھر ضرورت بھی نہیں, آپ بتائیے گا. پوچھا گیا تھا کہ یعنی فتویٰ دینے کا حق کس کو ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ فتوے کو نافذ کرنے کا حق کس کا ہے, فقہ جعفری کے مطابق اس کا جواب دیجئے, یہ سوال کیا گیا.
دیکھیے اس سلسلے میں عرض کریں کہ اگر کوئی ایسا انسان ہو
جی
جس کے اندر
یہ تمام شرائط پائی جا رہی ہیں,
11 شرطیں پائی جا رہی ہیں
جی,
تو امام کے قول کے مطابق تمام لوگوں پہ واجب ہے ایسے انسان کامل کی تقلید کریں.
صحیح.
خوب, اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے فتویٰ دیا, فتوے کو کون نافذ کرے گا؟
جی یعنی فتویٰ دینے کا حق ہے اس کا.
جی اس کو فتویٰ دینے کا حق ہے اگر شرائط اس کے اندر پائے جا رہے ہیں.
جی
لیکن اس میں جو جز آپ نے اشارہ کیا کہ فتوے کو نافذ کون کرے گا,
صحیح.
دیکھیے ہمارے ہاں شریعت سہلا ہے.
جی
ہمارے ہاں قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین,
صحیح,
دین میں کوئی جبر, کوئی زور, کوئی زبردستی نہیں ہے.
بے شک.
سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے
جی
کہ خود انسان اپنے اوپر فتوے کو نافذ کرے.
جی
ہر انسان کا فریضہ ہے,
صحیح,
جو بالغ و عاقل ہے مکلف ہے
جی
وہ اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرے.
بے شک.
لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان تساہلی کرتا ہے, کاہلی کرتا ہے, یا انسان متوجہ نہیں رہتا.
جی
تو ایسے لوگوں کے لیے یہ میرا مشورہ ہے اور قرآن کہہ رہا ہے
جی
کہ مومنین کی بنسبت
جی
اتنا حق رکھتے ہیں,
صحیح,
کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر.
بے شک.
ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرتے ہیں
جی
اور ایک دوسرے کو نہی عز منکر کرتے ہیں,
جی
یعنی اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں,
برائیوں
سے روکتے ہیں.
جی
تو یہ تمام لوگوں کا فریضہ ہے, صرف مولانا صاحب کا فریضہ نہیں ہے.
جی
بعض لوگ منتظر رہتے ہیں قبلہ کہیں گے تب مانیں گے, نا.
جی
ہر انسان کا فریضہ ہے اگر وہ اپنے کو مکتب اسلام کا باشندہ سمجھتا ہے.
جی
تو وہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرے اور نیز منکر کرے, یعنی اچھائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے.
حضور یہ تو مراد نہیں ہے کہیں نافذ کرنے سے کہ زبردستی کس طریقے سے ہم اس حکم کو منوا سکتے ہیں, اس فتوے کو منوا سکتے ہیں.
ہو سکتا ہے ان کی مراد یہی ہو.
جی
لیکن ہم نے کہا مرحلہ اول میں مراد
جی
ہمارے یہاں دیکھیے قانون حکومت اور ہوتے ہیں,
جی
قانون شریعت اور ہوتے ہیں.
صحیح.
شریعت میں زبردستی نہیں ہے.
جی
یہ خود انسان کا, خدا اور انسان کے درمیان جو ہے یہ معاملہ ہے,
ایک رابطہ ہے,
ایک رابطہ
بندے کے اور معبود.
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
جی
کہ اس وقت جو ہے اگر نظام جامعہ میں اخلال ہونے لگے
ہمارے معاشرے میں,
کسی کے گناہ کی وجہ سے,
صحیح,
تو اس وقت جو ہے جو مومنین کامل ہے
جی
جو صحیح معنی میں مومن ہے
جی
ان کا فریضہ یہ ہے کہ احکام کو نافذ کریں.
بالکل. اس کو فساد کو دور کرنے کی کوشش کریں.
لیکن پھر بھی ان کی شروعات جو ہے زبردستی سے نہیں ہے.
صحیح.
زبان سے منع کریں.
جی
عمل سے منع کریں, پھر دوسرے مراحل ہیں.
جی حضور بہت شکریہ. ابھی ایک سوال کیا گیا ہے حضور تیمم کے حوالے سے, چونکہ ہماری گفتگو تیمم کے حوالے سے چل رہی تھی, کہ انسان کبھی وضو کے بدلے تیمم کرتا ہے اور کبھی غسل کے بدلے تیمم کرتا ہے, تو تیمم جو وضو کے بدلے کیا گیا ہے یا تیمم جو مثلا غسل کے بدلے کیا گیا ہے, اگر ایک تیمم اس میں سے باطل ہو جاتا ہے تو کیا دوسرا ہی باطل ہو جائے گا؟ مثلا اگر ہم نے یعنی غسل کے بدلے تیمم کیا ہے اور کوئی ایسی حدث صادر ہو جاتی ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے, تو کیا وہ غسل وہ تیمم بھی باطل ہو چکا ہے جو غسل کے بدلے کیا گیا تھا, یا وہ اپنی جگہ باقی ہے, دوبارہ ہمیں تیمم کرنا ہوگا, یا دوبارہ صرف وضو کر کے یعنی ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں گے اپنا فریضہ انجام؟
دیکھیے اس سلسلے میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ
جی
اور بہت سے علماء کرام فقہاء اعظم فرماتے ہیں
جی
کہ وہ تیمم جو بدل از غسل کیا گیا ہے,
صحیح,
وہ تب باطل ہوگا
جی
جب ایسا حدث صادر ہو جس سے غسل باطل ہوتا ہے,
جس کو ہم حدث اکبر کہتے
حدث
ہیں.
اکبر.
صحیح.
اور وہ تیمم جو بدل از وضو کیا گیا ہے
جی
یہ اس وقت باطل ہوگا جب انسان سے وہ حدث صادر ہو جس سے انسان کا وضو باطل ہوتا ہے.
صحیح.
لیکن خاص طور سے اس سلسلے میں رہبر انقلاب اسلامی کا ایک فتویٰ ہے
جی,
وہ فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے غسل جنابت کے بدلے میں بھی
جی
مثلا تیمم کیا ہے لیکن اس کے بعد انسان سے حدث اصغر صادر ہو گیا
جی
مثلا انسان سو گیا اس کے بعد چاہتا ہے نماز میں یا ایسی عبادت میں داخل ہو جس میں طہارت شرط ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے غسل کے بدلے میں بھی جو ہے تیمم کرے گا
جی
اور وضو کے عوض میں بھی تیمم کرے گا
صحیح
بس یہ انسان دو تیمم کرے گا
جی
ایک غسل کے عوض میں
جی
ایک وضو کے عوض میں
جی صحیح
اگر وضو کر سکتا ہے پھر یہ ایک اہم نقطہ ہے
جی
جس انسان نے مثلا تیمم کیا ہے
غسل کے بدلے
تیمم کیا غسل مسح میت کے بدلے میں مثلا تیمم جی کیا ہے اس انسان نے
صحیح
تیمم کر لیا اب نماز میں داخل ہو سکتا ہے جی نہیں
جی پہلے وضو کرے گا
وضو کیجئے
یا وضو کے بدلے تیمم
ہاں یا اگر آپ وضو نہیں کر سکتے
صحیح
تو آپ اس وضو کے عوض میں تیمم کیجئے
جی بالکل حضور ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا خواتین جو مصنوعی بال جو نقلی بال ہوتے ہیں ان کی چوٹی وغیرہ لگاتی ہیں کیا مثلا نقلی بال لگاتے ہیں وگ وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ لگانا جائز ہے یا نہیں خواتین کے لیے اور کیا ان بالوں کا بھی اسی طریقے سے چھپانا واجب ہے اسی طرح سے ان کا پردہ واجب ہے جس طرح اصلی بالوں کا پردہ واجب ہے یا ان کا پردہ ضروری نہیں ہے
دیکھیے خود یہ جو نقلی بالوں کی چوٹی لگائی جا رہی ہے
جی
یا بعض عورتیں اس کا کیپ پہن لیتی ہیں
صحیح
خود اس فعل میں کوئی حرج نہیں ہے
جی
عورتیں جو ہے نقلی بال کی چوٹی لگا سکتی ہیں
جی
یا اس کا کیپ پہن سکتی ہیں
صحیح
لیکن یہ ذہن میں نہ ہو
جی
کہ ہمارے اصلی بال چھپ گئے
جی
یہ تو نقلی بال ہے لہٰذا اس کا پردہ واجب نہیں ہے ایسا نہیں ہے
صحیح
ان بالوں کا بھی پردہ واجب ہے
جی
کیوں واجب ہے یہ تو اصلی بال نہیں ہے
صحیح
یہ اس عنوان سے واجب نہیں ہے کہ یہ بال ہے
جی
بلکہ چونکہ حکم شریعت یہ ہے
صحیح
کہ عورتیں اپنی زینتوں کو
جی
اپنے بناؤ سنگھار کو صرف 12 گروہ کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں یعنی جو ان کے محارم عام طریقے سے ہوتے ہیں
جی
جس کا تذکرہ سورہ نور کی 31ویں آیہ کریمہ میں کیا گیا ہے
جی
کہ یہ عورتیں لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن الی آخرین
جی
عورتیں اپنی زینت اپنی سجاوٹ اپنے بناؤ سنگھار کو کسی کے لیے ظاہر نہ کریں
صحیح
حرام ہے ان کے لیے کہ نامحرم کے سامنے جو ہے بناؤ سنگھار کو ظاہر کریں
صحیح
الا اپنے شوہروں کے لیے
جی
اپنے باپوں کے لیے
جی
جن کا تذکرہ جو ہے سورہ نور کی 31ویں آیہ کریمہ
جو محرم ہے اس کے لیے
جی جی تو اس سلسلے میں جو ہے میں نے عرض کیا
جی
کہ ان بالوں کا پردہ بھی واجب ہے
واجب
کیوں
جی
واجب ہے
صحیح
چونکہ یہ زینت میں شمار ہوتے ہیں
جی حضور اسی سے مربوط ایک سوال اور آیا ہے سوال کیا گیا ہے کہ کیا خواتین کے لیے نماز میں جو یہ ٹھوڑی کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے یہ حصہ بند رکھنا واجب ہے اور اسی طرح نامحرم سے بھی اس حصے کا چھپانا واجب ہے یا نہیں
جی جی اس سلسلے میں آیت اللہ خامنائی جی دامت برکاتہ صریح طور پہ فرماتے ہو بقیہ علماء کا بھی نظریہ یہی ہے
جی
کہ تھوڑی کے نیچے کا جو حصہ ہے
جی
اس کو نماز کے اندر بند رہنا واجب ہے
صحیح
اگر جان بوجھ کے اس حصے کو عورت نے کھول دیا
جی
تو اس کی نماز جو ہے صحیح نہیں ہے
صحیح
اور اسی طریقے سے نامحرم اگر کوئی مرد ہے
جی
اس سے بھی جو ہے گردن کے جو نیچے کا حصہ ہے
ٹھڈی کے نیچے جو یہ جی حصہ ہوتا ہے
جی گردن کے اوپر کا حصہ تھولی کے نیچے کا حصہ یعنی
جی
یہاں تک جو ہے
جی جی
اس کا چھپانا نامحرم سے بھی واجب ہے
صحیح
اور نماز کے اندر بھی اس حصے کا چھپانا واجب ہے
جی حضور ایک سوال کیا گیا ہے بھی کہ رمضان میں ایک انسان مریض تھا اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا شفا یاب ہو گیا لیکن دوسرا رمضان آنے تک اس نے روزوں کی قضا نہیں کی تو اس کی کیا ذمہ داری ہے
خب جب یہ دوسرا ماہ رمضان ختم ہو جائے
جی
تو یہ انسان ان روزوں کی قضا انجام دے
جی
جو پچھلے ماہ رمضان میں نہیں رکھا تھا
صحیح
لیکن ہر روزے کے ساتھ جو ہے اس کا فدیہ بھی عطا کرے
جی
یعنی کفارہ جو ہے یعنی ایک مد تام
جی صحیح
جو ادا کرے
جی
اس صورت میں اس کا روزہ صحیح
صحیح ہے بالکل حضور ایک سوال اور ہے تیمم ہی کے حوالے چونکہ گفتگو چل رہی تھی کئی سوالات آئے تھے لیکن جو وقت ہمارے پاس ہے اس میں ہم آپ سے پوچھ لیں ایک شخص نے بہت مختصر وقت ہے صرف 30 سیکنڈ شاید ایک شخص نے وقت کی تنگی کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھی لیکن بعد میں اس کو پتا چلا کہ مجھے تیمم نہیں کرنا تھا مجھے تو وضو کر کے نماز پڑھنی تھی مثلا وقت تھا یا کچھ اور تھے یہ کیا کرے گا
اس کے لیے واجب ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے
جی
اس کی پہلے والی نماز، چونکہ تیمم باطل تھا لہذا نماز بھی باطل شمار ہوگی.
حضور بہت شکریہ، ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، خدا حافظی کریں گے یہیں پر آپ سے، خدا حافظ فی امان اللہ. ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے بھی کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، اور ہم آپ سے ہر دفعہ کی طرح آج بھی کہیں گے کہ آپ اپنے سوالات ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھیجیے. یہ آپ کے سوالات ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے پوری کائنات تک یہ احکام شرعی پہنچائے جاتے ہیں، اور اس کا اجر اور اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے آپ تک پہنچے گا، اور شاید آپ کے سوال سبب بنے کہ کسی ایک کی اصلاح ہو سکے. اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اگر کسی ایک کی تم نے اصلاح کی تو ہماری نظر میں وہ پوری کائنات اور مافیہ اور اس میں جتنا بھی خزانہ ہے اس تمام سے افضل ہے. ناظرین آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے دعاؤں کی التماس ہے. خدا حافظ، فی امان اللہ.